السلام علیکم خواتین و حضرات، اللہ کے نام سے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں دین و دانش. اچھا رامزد، یہ جو عام طور سے ہمارے ہاں ابھی نظام میں سود کی کوئی آلٹرنیٹ سامنے نہیں آئی کہ حکومت اس کا بندوبست کرے اور اس کو، کیونکہ ابھی معیشت ساری اس سود کے نظام پر، ہماری بینکاری تمام اس پہ چلتی ہے، تو یہ ایک حقیقی مجبوری واقعی ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو اس وقت وہی صورتحال ہو گئی ہے جو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی کی صورتحال تھی. یعنی غلامی بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، ایک ممنوع چیز یہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ بھی اس کو ختم ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کی معیشت پر اتنا زیادہ اس کا غلبہ تھا کہ اس کو چشم زدن میں ختم کر دینا ممکن نہیں تھا، تو اس وجہ سے اسے گوارا کیا گیا ایک حد تک. یہی معاملہ اس وقت بنکاری کے نظام کا ہے، پوری معیشت اس پر قائم ہو چکی ہوئی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک دن میں اس کا خاتمہ کر دیں، اس کے لیے بڑے عزم، بڑے ارادے، بڑی تیاریوں کی ضرورت ہے. بین الاقوامی معیشت کا آپ ایک حصہ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جزیرے میں بیٹھے ہوئے کو فیصلہ کر ڈالیں. تو بہت سی چیزیں ہیں، بڑی پیچیدگی ہے جو اس کے اندر،
اور اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک سوال لیتے ہیں غامی صاحب، ہمارے پہلے کالر ہیں عمران صاحب سرگوجہ سے. السلام علیکم جناب. ہیلو جی عمران صاحب، عمران صاحب سے دوبارہ رابطے کی کوشش کرتے ہیں. ہم صاحب، دوسرا سوال ہماری ایک بہن کا ہے، وہ جاننا چاہتی ہیں، رابعہ خاتون، کہ حکومت نے ون ڈش کی شادی پر پابندی کر دی، یعنی کھانا آپ ایک سے زیادہ نہیں دے سکتے. کیا حکومت کو اس قسم کے قانون کا اسلام کے لحاظ سے اختیار ہے، اور کیا اب آپ اس پر کیسے تبصرہ فرمائیں گے؟
حکومت یہ پابندی لگا سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کسی درجے میں لوگوں کے لیے مذرت کا باعث بن رہی ہوں، ضرر رساں ہو رہی ہوں، جن میں یہ محسوس ہوتا ہو کہ کوئی اخلاقی خرابی پیدا ہو رہی ہے، ان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ایک مشکل پیش آ رہی تھی، شادی بیاہ کے معاملے میں بہت لوگ اسراف کرنے لگ گئے تھے، اور اسراف ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ لوگوں کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو رہی تھیں. اس میں اگر حکومت سمجھتی ہے، معاشرہ بھی اس کی تائید کرتا ہے، پارلیمنٹ بھی اس کی تائید کرتی ہے، تو قانون سازی کرنے میں اسلام کی روح سے کوئی چیز مانے نہیں ہے. آپ کسی قانون کے بارے میں عقل عام کی بنیاد پر، مسئلے عامہ کی بنیاد پر یہ رائے تو قائم کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں جو مباح ہیں، جو جائز ہیں، انہی میں قانون سازی حکومت کرتی ہے.
اور
یعنی ایک وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ حکومت کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی. ایک وہ چیزیں جن کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے، ان میں بھی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی. وہ معاملات جن میں خاموشی اختیار کی ہے، اس کو کہتے ہیں مباحات کا دائرہ، جائز چیزوں کا دائرہ. اسی میں تو قانون سازی حکومت نے کرنی ہوتی ہے. تو حق قانون سازی پر کوئی قدغن نہیں ہے، حکومت کر سکتی ہے قانون سازی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر معاملے میں قانون ضرور بنا دینا چاہیے. بہت سی چیزوں کی اصلاح آپ ترغیب سے کرتے ہیں، اچھی مثالوں سے کرتے ہیں. بڑے لوگ اگر ہمارے ہاں یہ فیصلہ کر لیتے کہ وہ اپنی شادی بیاہ کے موقع پر سادگی اختیار کریں گے اور مناسب حد تک اخراجات کریں گے، تو اس کے اثرات شاید اس سے بہت زیادہ ہوتے. لیکن بہرحال حکومت نے اس میں قانون بنا دی ہے، اگر اس قانون میں کوئی چیز مانے نہ ہو عقل عام کی روشنی میں، تو بنایا جا سکتی.
اجمل رشید صاحب کراچی سے، السلام علیکم جناب.
السلام علیکم. السلام علیکم، اجمل رشید بات کر رہا ہوں میں.
وعلیکم السلام جناب ارشاد.
میرے دو سوالات ہیں. ایک تو میوزک کے بارے میں ہے کہ جو میوزک ہے وہ اسلام میں اس کی کس حد تک اجازت ہے؟ کیا یہ بالکل حرام ہے یا اس میں کوئی گنجائش موجود ہے کہ کسی قسم کی میوزک سنی جا سکتی ہے اور اس قسم کی میوزک جو ہے وہ حرام سمجھی جائے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے پردے کے بارے میں، کہ جیسے نقاب لینے کو کیا اسلام میں مسٹ ہے کہ نقاب لی جائے عورتوں کے لیے، یا اس سے چہرہ کھلا رہنا جو ہے وہ جائز ہے؟
بہت بہت نواز جناب. جب اس سے پہلے کہ وہ ایک اور سوال رہ جائے، شادی کی عمر کے بارے میں بھی ایک سوال میرے پاس ای میل کے ذریعے موجود ہے کہ شادی کی عمر اسلام میں کیا کوئی بیان ہوئی ہے، اور عام طور سے ہماری سوسائٹی میں اب شادیاں کچھ دیر سے ہوتی ہیں، آپ اس پر کیسے تبصرہ فرمائیں گے؟
شادی کی کوئی عمر نہیں مقرر کی گئی، بس ترغیب دی گئی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو شادی کر دینی چاہیے. لیکن اس طرح کے معاملات،
یعنی جلدی شادی کی ترغیب ہے اور پسند کیا گیا،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقی لحاظ سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن ترغیب جن چیزوں کی دی جاتی ہے، اس میں حالات کے لحاظ سے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی قانون سازی نہیں کر دی، معاف کیجیے گا، کہ فلاں عمر میں شادی کرنی ضروری ہے یا فلاں عمر میں شادی نہیں ہو سکتی. اس کو لوگوں کے عرف پر چھوڑ دیا گیا ہے. بالغ ہوگی لڑکی یا لڑکا، ظاہر ہے اس کے بعد ہی شادی ہوگی، وہ سن رشد کو پہنچے گی، یعنی اتنی عقل، اتنی اس کے اندر سمجھداری پیدا ہو جائے کہ جس کے بعد وہ گھر در کے معاملات کو چلا سکے. اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے، معاشی معاملات بھی دیکھنے پڑتے ہیں. اب تو بچوں کی تعلیم کے معاملے میں آپ کو بہت انتظار کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا تعلق تمدنی حالات اور تہذیبی روایات سے،
یعنی یہ شرع کا حکم نہیں ہے،
شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پر.
ایک سوال جو اجمل رشید صاحب نے کیا وہ یہ میوزک کے بارے میں، آپ کے نزدیک اسلام میں موسیقی کی کیا حیثیت ہے اور کس درجے کی موسیقی ناجائز ہے اور کیسی جائز ہے؟
جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں جیسے شاعری ہے جیسے مصوری ہے جیسے موسیقی ہے جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں یہ اصلاً منع نہیں ہے، اصلاً ان کو نہیں روکا گیا، ان کا استعمال ممانعت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس میں ایک اصولی بات ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے، قرآن مجید نے سورہ اعراف میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاقی معاملات میں صرف پانچ چیزیں حرام قرار دی ہیں، بلکہ وضاحت کر دی ہے، بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، کھانے پینے کی حرمت ہر شخص کو معلوم ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ جو چیزیں حرام کی ہیں وہ پانچ ہی چیزیں ہیں، اور اس کو بالکل واضح لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فحش چیزوں کو حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جان مال اور آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، شرک کو حرام قرار دیا ہے، اور اپنی طرف سے دین بنا کر اللہ کی طرف نسبت دے دینے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ پانچ چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ اخلاقی طور پر کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی چیز موسیقی میں پائی جائے گی، مصوری میں پائی جائے گی، شاعری میں پائی جائے گی، تو اس کو روکا جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اشتغال غیر معمولی ہو جاتا ہے، جیسے قرآن مجید نے کہا نا کہ اگر یہ مجلسیں آپ کو نماز ہی سے روک دیتی ہیں تو پھر اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ آپ تنبیہ کرتے ہیں، ورنہ اصل ان میں سے کوئی چیز منع نہیں ہے، ان کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے۔
اس پر ہمیں جب موقع ملے گا تو اور بات کرتے ہیں، ایک سوال لیتے ہیں۔ جبار صاحب السلام علیکم۔
السلام جی، میرا گاندھی سے سوال ہے کہ معرفت الہی حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا بہت شکریہ جناب۔ ہمارے ساتھ رہیے خواتین حضرات، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ خواتین حضرات، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش، جاوید احمد صاحب حمدی کے ساتھ۔ ہمزب سوال اجمل رشید صاحب کا دوسرا یہ تھا کہ چہرے کے پردے کے بارے میں بتائیے، کیا نقاب پہننا ضروری ہے؟
جب عورتوں نے آرائش کی ہو، زیبائش کی ہو، زیورات پہنے ہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کے سوا ان کے جسم کو ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ چہرے اور ہاتھ پاؤں کا تو وہاں بھی استثناء بیان کیا گیا، یعنی اگر آرائش اور زیبائش کی ہوئی ہو تب بھی فرمایا ہے کہ الا ما ظاہر منہا، تو اس وجہ سے یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ اگر مہذب لباس پہنے ہوئے ہیں، شریفانہ لباس پہنے ہوئے ہیں، اور چہرے اور ہاتھ پاؤں کے سوا جسم کو اچھی طرح انہوں نے ڈھانکا ہوا ہے، تو یہ کافی ہے، جبکہ زینت کی ہوئی ہو، زیب و زینت کی ہوئی ہو اس صورت میں،
یعنی میک اپ وغیرہ ہو، زیب پہنا ہو،
میک اپ کیا ہوا ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، آرائش کی ہو، جیسے ہمارے یہاں شادیوں میں، بیاہوں میں، تقریبات کے موقع پر ہوتا ہے، تو اس میں یہ آداب اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں کہ جب زیب و زینت کیا ہوا ہو تو اس صورت میں ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے۔
ہم سر ایک سوال اور لیتے ہیں جناب۔ سنی صاحب السلام علیکم۔
السلام علیکم سر۔
وعلیکم السلام۔
سر میں نے کوشچن یہ کرنا ہے کہ جو قادیانی ہوتے ہیں احمدی،
جی
وہ کلمہ پڑھتے ہیں،
جی،
لیکن بھٹو کے دور کے بعد ان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا جاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟
بہت شکریہ جناب آپ کے سوال کا۔ غلام صاحب، یہ جو آپ ارشاد فرما رہے تھے چہرے کے پردے کے بارے میں، میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت فرما دیجیے ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ انہیں مختلف ویوز ملتے ہیں، تو کیا یہ آپ کا انفرادی ویو ہے یا اس میں ہمارے علماء میں سے اور لوگوں کی بھی رائے یہی ہے چہرے کے پردے؟
ہمارے یہاں زیادہ تر حنفی آباد ہے، احناف کا یہی نقطہ نظر ہے، احناف کے علماء یہی رائے رکھتے ہیں، جلیل القدر علماء کی رائے یہی ہے، اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، خاص طور پر حنابلہ، ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں ذرا سختی برتتے ہیں۔ جہاں تک حنفیوں کا تعلق ہے، وہ تو ہمیشہ سے یہی رائے رکھتے رہے ہیں۔ ابوبکر جساس نے اپنی احکام القرآن میں بڑے قوی دلائل کے ساتھ اپنی یہ رائے بیان کی ہے، اور عام طور پر محققین کا یہی رجحان ہے۔
اوکے جناب، ایک سوال اور لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم سلمان صاحب۔ ہلو،
السلام علیکم جی۔
جی وعلیکم السلام جناب۔
جی میں سلمان سرگوجا سے بات کر رہا ہوں، مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ زکات اور انفاق میں کیا فرق ہے؟
ٹھیک، بہت شکریہ جناب، آپ کے سوال کو بھی ہم نے نوٹ کر لیا۔ ہم سر، مجھے لگتا ہے کہ سوال آج زیادہ ہیں، ہم ذرا جلدی جلدی کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ معرفت الہی کیسے حاصل ہو؟
قرآن مجید کے اندر تدبر کریں، غور کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ان کو یہ بتائے گا کہ انہیں اللہ کی صفات کے بارے میں کیا تصور قائم کرنا چاہیے، اللہ کی ذات کے بارے میں کیا تصور قائم کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سنن کو کس طرح سمجھنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ معاملہ کیسے کرتا ہے انسانوں کے ساتھ، اس کو سنت الہی کہا جاتا ہے قرآن کی تعبیر کے مطابق۔ تو اس سے ایک واضح تصور ان کے سامنے آئے گا۔ معرفت الہی حاصل کرنے کا کوئی راستہ اب اس کے سوا زمین پر موجود نہیں ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کے ارشادات، انہیں سے اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح شعور پیدا ہوتا ہے، بندے اور خدا کے تعلق کو جس طرح انبیاء علیہ السلام نے متعین کیا ہے وہ حتمی طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔
اچھا جناب، قادیانی حضرات یا احمدی حضرات کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو غیر مسلم کہا جاتا ہے، کیوں؟
یہ انہوں نے پہلے اقدام کیا تھا، مسلمانوں نے تو بعد میں یہ اقدام کیا،
یعنی
پہلے انہوں نے مسلمانوں کو دین سے الگ قرار دیا اور یہ کہا کہ کیونکہ وہ ایک پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے اس وجہ سے ہم ان کے ایمان کے قائل نہیں رہے، انہوں نے نماز الگ کی، انہوں نے جنازہ الگ کیا، انہوں نے دوسری چیزیں الگ کی، اس کے بعد اس کے رد عمل میں مسلمانوں نے بھی قانون سازی کر دی،
یعنی قانون سازی ہو گئی اور یعنی پارلیمنٹ نے بھی اس کو منظور کر دیا، تو اس وجہ سے اب وہ قانونی مسئلہ ہے،
قومی سطح کے اوپر یہ مسئلہ زیر بحث آیا، پارلیمنٹ میں اس پر قانون سازی کی گئی، اس کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ ہوا اور اس میں ابتدا ان کی طرف سے ہوئی، بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ان کی طرف سے ابتدا ہوئی، یعنی انہوں نے پہلے
اوروں کو غیر مسلم قرار دیا،
انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی، انہوں نے مسلمانوں سے اپنے آپ کو الگ کیا، انہوں نے اپنے جمعہ جماعت کو الگ کیا، یہ غلطی اگر وہ نہ کرتے تو شاید معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا، انہوں نے ابتدا کی اس بات کی، اس کے رد عمل میں پھر جو کچھ ہوا اس میں کچھ زیادتیاں بھی ہو گئی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابتدا ان کی جانب سے۔
شعیب صاحب ہیں جناب ہمارے ساتھ لائن پر، السلام علیکم۔
ہلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جناب۔
ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کوشچن کرنا تھا، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔
جی فرمائیے۔
امریکہ یا یورپ میں رہنے والے مسلمان کیا دارالکفر میں رہ رہے ہیں؟
اچھا، بہت شکریہ جناب، یہ بحث لگتا ہے ابھی ختم نہیں ہوئی۔ صاحب، زکوٰۃ اور انفاق میں کیا فرق ہے؟
زکوٰۃ تو وہ لازمی انفاق ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر فرض کر دیا گیا ہے، یعنی ایک رقم مقرر کر دی گئی ہے، ایک حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، وہ ہر حال میں ہم کو ادا کرنا ہے، جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح سے روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے مال کا ایک حصہ لازماً ہم ریاست کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ اس سے وہ اپنا نظم بھی چلا سکے اور اس سے غریبوں کی بہبود کے لیے خرچ بھی کر سکے، تو یہ زکوٰۃ ہے۔ انفاق آپ کی ثوابدید پر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی راہ میں انفاق کریں، وہ جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔
یعنی ویسے تو زکوٰۃ بھی انفاقی کی ایک سورہ ہے،
یعنی ایک حصہ جو لازم کر دیا، یہ ایسے ہی جیسے عبادت ہے، تو عبادت کا ایک حصہ وہ ہے جو نماز کی صورت میں پانچ وقت ہمارے لیے فرض کر دیا گیا ہے، لیکن اس پر نماز ختم تو نہیں ہو جاتی، ہم نوافل پڑھتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کئی پہلوؤں سے کی جاتی ہے، اس کا ایک حصہ ہے جو لازم کر دیا گیا ہے۔ تو انفاق کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کی بہبود کے لیے خرچ کرنا، دین کی خدمت کے لیے خرچ کرنا، خلق کی خدمت کے لیے خرچ کرنا، اس کے لیے قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، اس کا ایک حصہ جو لازم کر دیا گیا ہے، جو ہر حال میں آپ کو نکالنا ہے، جو فرض کر دیا گیا ہے، اس کو زکوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
امریکہ اور یورپ کیا دارالکفر ہیں؟ یہ میں چاہوں گا آپ مجھے وضاحت کریں
گے۔ یہ جو دارالکفر اور دارالحرب اور دارالاسلام یہ اصطلاحات ہیں، یہ اب ماضی کا حصہ بن گئی، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں یا یہ کوئی حدیث کی اصطلاحات ہیں، ایک زمانے میں ہمارے فقہا نے یہ اصطلاحات قائم کی تھی اور وہ دور گزر گیا، اب تو جمہوری دور ہے، بہت سی آزادیاں آپ کو حاصل ہو گئیں، آپ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، دین کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے بہت سے ممالک کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے پورا کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ تعبیرات اب کوئی موضوع تعبیرات نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے کہ یہ غیر مسلموں کے ممالک ہیں، آپ وہاں پر حدود قیود کے اندر رہ سکتے ہیں۔
ٹھیک، گل محمد صاحب، السلام علیکم۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جناب۔
میں پشاور سے بات کرتا ہوں، گل محمد
جی۔ حضور
سر، مجھ کو بات پوچھنا ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ دکھاتا ہے کہ جو شلوار قمیض اور داڑھی والا ہے وہ سارے دہشت گرد ہیں،
جی
تو کیا ہم ایسا خود کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کو دکھائیں کہ امریکہ اور دوسرا یورپ جو ہے وہ پینٹ شرٹ میں اور ایسا جو ہے وہ سارا وہ دہشت گرد ہے؟ کیا ہمارا میڈیا ایسا دکھا نہیں سکتا ہے؟ کیا یہ اسلام میں جائز ہے ایسا دکھانا کہ ہم دوسروں کو، وہ جو ہمیں دہشت گرد بناتا ہے، ہم ان کو دہشت گرد بنائیں؟
ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے سوال کا، میں غنجہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تبصرہ فرمائیے۔
کوئی اگر زیادتی کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے تو ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم مسلمانوں کو تو یہ تلقین کی گئی ہے کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہمیشہ صحیح بات کہنے والے بنو، صحیح بات کی گواہی دو، اللہ کے لیے حق پر قائم رہو، جو ٹھیک بات ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ میڈیا کی بھی یہی ذمہ داری ہے، افراد کی بھی یہی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی یہی ذمہ داری ہے، دانشوروں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ صحیح بات کریں۔ مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس کے ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ وہ قائم بالقسط ہو، صحیح بات کہنے والا ہو، انصاف کی بات کہنے والا ہو، اس وجہ سے ہمیں ہر حال میں اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنی حق ہے اور جو صحیح ہے۔
لیکن عارض صاحب، معاملہ اگر دشمن کے ساتھ ہو تو وہ جو عام حکم ہے کہ بھائی برائی کے جواب میں اچھائی سے جواب دو، تو وہ ہم دشمن کے ساتھ تو نہیں برت سکتے؟
نہیں، دشمن کے ساتھ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ برائی کرنا شروع کر دیں،
نہیں، اتنی برائی کی تو اجازت ہے نا۔
اتنی برائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی کی جائے, اس اقدام کا ہم جواب دے سکتے ہیں, لیکن وہ جواب حق کے مطابق دیا جائے گا, صحیح جواب دیا جائے گا, حق کی بات کہی جائے گی. یہ جو پروپیگنڈے کے انداز میں بعض چیزوں کو آپ مبالغے کے طور پر بیان کرتے ہیں, اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سچائی پر قائم رہیں, خدا آپ کے ساتھ ہوگا, خود بخود حقائق واضح ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے اسلام نے تو تعلیم ہی اس بات کی دی ہے, آپ اگر کسی برائی کے جواب میں برائی کریں گے تو اس کی اجازت نہیں. یہ جو قرآن میں ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا, وہ تو اصل میں عربی زبان کا خاص اسلوب ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے تو آپ اتنے اس کے اقدام کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن جواب حق کے مطابق دیں گے, صحیح بات کریں.
یعنی اسلام وہ جیسا آپ فرما رہے تھے کل کے عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم وہ حد پھلانگ نہیں سکتے, جو اخلاقی حد قائم کر دی گئی ہے اس کے اندر ہی رہنا.
مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق یہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین کو نہیں مانتا, خدا کو نہیں مانتا, اخلاقی اصولوں کو نہیں مانتا, تو وہ تو ہو سکتا ہے اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر ڈالے. ہم جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب ہم کوئی نقصان بھی ہو جائے, ہمارے مفادات پر زد بھی پڑ جائے, حق کی شہادت دیں گے. ہمیں تو دیکھیے ان الفاظ میں تلقین کی گئی ہے کہ لا یجرمنکم شنان قوم اللہ تعدلوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم خلاف عدل خلاف انصاف کوئی بات کرو. اے دلو ہوا کرم التقوا, انصاف کی بات
ہر حال میں انصاف
تو ہمارے لیے تو اللہ کا حکم یہ ہے. ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ غلط بات کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں.
شکریہ خان صاحب. عثمان صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. ہیلو
جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سوال کیجیے حضور.
جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
جی,
کہ آپ نے فرمایا, بڑی مشہور حدیث ہے
جی,
کہ جو شخص ہماری نماز پڑھتا ہے
جی,
ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا
جی
ہوتا ہے
جی,
اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے
جی جی,
تو وہ ایسا مسلمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ضمانت میں آ جاتا ہے.
صحیح.
تو اس کے ہوتے ہوئے کیا کسی پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے دے؟
ٹھیک ہے رامی صاحب,
کافر قرار دینے کا تو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. کافر کا تو مطلب قرآن کی اصطلاح میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص پر حق واضح ہو گیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے, تو تکفیر تو اللہ کرتے ہیں, غیر مسلم قرار دیا گیا. اور یہ کام ہماری پارلیمنٹ نے بہت بعد میں کیا ہے, احمدی حضرات یہ کام خود پہلے کر چکے تھے.
صحیح. ہم سب, ایک سوال میرے پاس جو درج ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ ان کو قربان ہوں, ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ ان کا جو مقام ہے وہ ہر حال میں ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے, کہ پیغمبر کی حیثیت سے تو ہم جانتے ہیں, ایک انسان کے طور پر بھی آپ کی حیثیت ہے, وہ ایک نمونہ رہے دنیا میں ایک انسان کے لیے, جسے قرآن میں کہا گیا کہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور کی زندگی کو آپ دیکھیں تو ان کے ہاں کچھ یہ آپ آتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے والدین کی زندگی میں بچپن میں رخصت ہو گئے, آپ کے بھائی بہن نہیں تھے, تو یہ کچھ سوال کرتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ تو نمونہ ہمارے سامنے آیا نہیں, تو کیا اس پہلو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کیا انسان کامل ہونے کے پہلو سے کوئی فرق پڑتا ہے؟
ہرگز نہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا اکمل ترین نمونہ ہے, انسانیت نے آخری ظہور کیا ہے آپ کی ذات گرامی میں. سب انبیاء رحم السلام آخری درجے کا نمونہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. انبیاء علیہم السلام ہی تو ہیں جن کو ہمارے لیے اسوہ بنایا گیا ہے, انہی کی طرف ہم دیکھتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملہ پیش ہی آ گیا ہو, اس کے لیے حضور کی تعلیمات ہیں.
ہم سوال میں چاہوں گا اگر ہم تفصیل سے بات کریں. کال مجھے لینے کے لیے کہا جا رہا ہے بار بار. جناب دانش صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی حضور,
یہ کیا حال ہے, خیریت سے؟
جی آپ سوال فرمائیے جناب, ہم کچھ جلدی میں ہیں, اس وقت بریک کا وقت ہے.
جی میں گاندھی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں صحیح جہاد کیا ہوگا, کیا اس وقت ہمیں علمی جہاد کی ضرورت نہیں ہے؟
اچھا جی, بہت شکریہ جناب آپ کے اس مختصر سوال کا جو ایک تفصیلی جواب چاہتا ہے. غامی صاحب میں یہ چاہوں گا کہ ہم ان چیزوں پر اور رسول اللہ کے بارے میں جو سوال ہوا وہ بھی اور پھر یہ سوال بھی. پھر وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, اجازت دیجیے. خواتین حضرات پروگرام دین و دانش میں آپ کا پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے پاس سوال موجود ہیں, غامی صاحب سے وہیں سے بات جاری کرتے ہیں. آپ فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بارے میں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تمام پیغمبر کامل ترین نمونہ ہے, ہمارے لیے آخری درجے کا نمونہ ہے, انسانیت کا آخری ظہور ان کی ذات میں ہوا ہے, اور نخل فطرت کا بہترین ثمر ہوتے ہیں. قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, سب باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہی تصور دیتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ صالحین میں آخری درجے کی شخصیات ہوتی ہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام کا قرآن نے تعارف کرایا, سیدنا یحییٰ کا تعارف کرایا, وہ خیار الناس ہوتے ہیں. بہترین ہمارے سامنے جو نمونہ آ سکتا ہے وہ انہی کی ذات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہترین انسانوں کا انتخاب کرتا ہے, اور یہ بالکل ایک بےمانی بات ہے کہ فلاں کام کیا فلاں کام نہیں کیا. جو نہیں کیا اس کے بارے میں ہدایات دی ہیں, تعلیمات دی ہیں. آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمیں ماں باپ کا ادب کرنا سکھایا کس نے, ماں باپ کی عظمت کس نے بتائی ہے, ماں باپ سے اس نے سلوک کی تعلیم کس نے دی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ سے سوالات پوچھے گئے, آپ سے بات کی گئی, آپ نے مختلف لوگوں کو تنبیہ کی, آپ نے توجہ دلائی. تو آپ نمونہ جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قول سے, فعل سے, تقریر سے, تصویب سے آپ ایک بے مثل نمونہ ہیں. اس میں کیا شک ہے, اور اس میں ادنا درجے کا کوئی نقص نہیں ہے. پیغمبر کی جو ذات ہے وہ تو انسانیت اپنی آخری معراج پر جب ہمارے سامنے آتی ہے تو پیغمبر کی ذات میں آتی ہے. تو یہ حیثیت سب نبیوں کی ہے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حیثیت ہے. آپ خیار الناس, آپ کی جو نوعیت ہے, آپ کی جو شخصیت ہے وہ آخری درجے میں.
خیر الناس سے کیا مراد ہے؟
یعنی بہترین انسان. انسانوں کے اندر آپ اس سے آگے کسی انسان کا تصور نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے آپ کو انسان کامل کہنا چاہیے. ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبروں سے آگے
اگر پتا کر کون کامل ہوگا,
اور وہ کامل نہیں ہے تو پھر اور کون کامل ہوگا. یعنی جس ہستی کا خدا نے انتخاب کیا کہ قیامت تک کے لیے آپ انہی کی طرف دیکھنا ہے, انہی سے دین لینا ہے, ان کو اللہ نے منتخب کر کے ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا, اگر ان کے ہاں کوئی نقص ہو یہ کیا بات ہے. اچھا, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس طرح کی تمام چیزوں سے بالا تر ہے. اور یہ چیز اب یہ نہیں کہ ہم کوئی ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر کہتے ہیں, اب تو دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے. یعنی آپ کی شخصیت کے جس پہلو کو آپ دیکھیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری درجے میں اس میں انسانی شرف کا ظہور ہو گیا.
شکریہ غلام صاحب. السلام علیکم عامر صاحب.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام جناب.
میں غامدی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا.
جی ارشاد.
غامدی صاحب, میں ملتان سے بات کر رہا ہوں.
جی.
اور میرا نام عامر ہے. میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں میڈیا اسٹڈیز میں.
جی.
غامدی صاحب, میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اس مسجد کا جو امام ہے اس نے پانچ جماعتیں بھی نہیں پڑھی ہوئی, وہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا.
جی.
اور جب میں نماز پڑھنے جاتا ہوں مجھے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے.
جی.
مجھے نہیں سمجھ آتی اس نے نماز پڑھانا کہاں سے سیکھا ہے, اس نے جو اسلام کی باتیں ہمیں بتاتا ہے اس نے وہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں.
آپ کا سوال کیا ہے؟
تو میرا سوال یہ ہے کہ میں اس کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہوں.
جی.
تو کیا میری وہ نماز ہوتی ہے؟ میں دلی طور پہ اس آدمی سے مطمئن نہیں ہوں. اور یہ صرف اس مسجد میں پریکٹس نہیں ہے.
جی.
ہمارے پورے پاکستان میں یہ پریکٹس ہے کہ ہماری بہت سی مسجدوں کے امام جو ہوتے ہیں.
جی.
وہ بالکل الٹریٹ ہوتے ہیں ہماری دنیاوی تعلیم سے.
جی.
اور دینی تعلیم بھی جو حاصل کرتے ہیں وہ سن کے حاصل کرتے ہیں, پڑھ کے حاصل نہیں کرتے.
جی.
تو پلیز اس میں مجھے کلیئر کیجیے کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں.
بہت شکریہ جناب. ہم صاحب, اس سے پہلے والے سوال کو ہم کہیں بھول نہ جائیں کہ اس دور کا صحیح جہاد کیا ہے. ان کا مشورہ یہ ہے ان حالات میں صحیح جہاد علم کا جہاد ہے.
اس میں کوئی شک نہیں, اس وقت مسلمانوں کا اصلی مسئلہ یہی ہے, وہ علم میں پیچھے رہ گئے ہیں. میں تو کئی بار یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ علم میں پیچھے رہ جانے کے بعد وہ پستی میں گر گئے ہیں, ان کی اخلاقی حالت بھی بہت پست ہو گئی ہے, اور بتدریج وہ اس میں گرتے چلے جا رہے ہیں. اس وجہ سے سب سے بڑا مجاہدہ اس وقت یہی ہے کہ ہم علم حاصل کریں, دنیوی علم حاصل کریں, دینی علم حاصل کریں, اور اس کے بعد جس کو قرآن نے جہاد کبیر کہا ہے کہ خدا کا جو دین ہمارے پاس ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں. قرآن مجید نے تو جہاد کبیر کے الفاظ استعمال کیے ہیں دعوت کے لیے, خدا کے دین کے
قرآن کے ذریعے.
اس قرآن مجید کے ذریعے سے فرمایا جاہد بہی جہادن کبیرہ, اس قرآن کے ذریعے سے آپ دعوت دیں, لوگوں تک حق کا پیغام پہنچائیں. تو پیغام پہنچائیں, دعوت دیں, لوگوں کے دلوں میں اتریں, اپنی اخلاقی تعمیر کریں, اور علم کو اپنے لیے زینہ بنائیں ترقی کا. علم ہی اس وقت فیصلہ کن ہو گیا ہے. یہ اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ کی تعداد کتنی ہے اور یہ کتنا اور وہ کتنا ہے. علم میں, ٹیکنالوجی میں, سائنس میں, طبی علوم میں اگر آپ آگے نہیں ہیں تو آپ دنیا میں بالکل پیچھے رہ جائیں گے.
اس نوجوان کا آپ نے سوال سنا جو پی ایچ ڈی کے طالب علم ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ ان کا امام مسجد ہے وہ بہت کم علم ہے.
اس کے کئی پہلو ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے کیا کبھی دینی علم کے متخصصین پیدا کرنے کا اہتمام کیا؟ آپ یہ دیکھیے ہمارا
بہت معذرت کے ساتھ یو اے ای کی ایک کال ہے. بہت معذرت کا جناب. السلام علیکم.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام
سر. میرا غامدی صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ نماز کے بعد موسٹلی امام جب دعا کرواتے ہیں
جی
تو وہ یہ سب سے یہی پوچھتے ہیں کہ دعا میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے, یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے. لائک امام صاحب کو یہ اتھارٹی کیا ہے کہ وہ سب کے بہا پہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کرے کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے تو انڈیویجولی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو کائنڈلی اس پہ ذرا روشنی ڈال دے کہ کیا امام یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ ان سب کے گناہ معاف کر دے, وہ حکم دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟
اچھا چلے یہ میں رام صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مجھے پہلے سوال پر واپس کہ امام مسجد صاحب کا علم.
جی میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے دین کے متخصصین تیار کرنے کے لیے کبھی معاشرے کی سطح پہ کوئی اہتمام کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو جدید تعلیم کا نظام ہے یہ 12 سال کی ابتدائی تعلیم دیتا ہے جس کو آپ براڈ بیس ایجوکیشن کہتے ہیں. اس 12 سال کی تعلیم کے دوران میں آپ ہر فن میں اختصاص کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ آگے جا کے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے بن جائے, انجینئر بننا چاہتا ہے بن جائے. آپ وہ بنیادی اہلیت پیدا کر دیتے ہیں جس کے بعد ایک آدمی میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکتا ہے, یونیورسٹی میں داخلہ دے سکتا ہے, کمپیوٹر سائنس میں آگے جا سکتا ہے. ہر علم کو پڑھنے کی آپ بنیادی اہلیت پیدا کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی دین کا عالم بننا چاہے تو آپ کے موجودہ نظام میں اس کا کیا اہتمام کیا گیا ہے؟ اب جب آپ نے ایک معاملے میں اہتمام ہی نہیں کیا, آپ کے معاشرے نے نہیں کیا, آپ کی حکومتوں نے نہیں کیا, آپ کی ریاست نے نہیں کیا, تو پھر خانہ خالی رہا دید میں گرا. گھر خالی ہو تو اس میں جنات آ جاتے ہیں. اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیرلل نظام, متوازی نظام ہمارے ہاں دینی مدارس کا قائم ہو گیا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم معاشرے کی سطح پر کیا اہتمام کر رہے ہیں, کیا دین کے اعلیٰ درجے کے علماء پیدا کرنے کے لیے اس پاکستان میں پچھلے 60-62 سال میں کوئی اعلیٰ درجے کا ادارہ ہم نے بنایا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی تحریک کی ہے؟ اپنی بنیادی تعلیم کے اندر اس کو اس طرح شامل کیا ہے کہ لوگ آگے جا کر دین کے علاوہ بھی بن سکیں؟ تو اس صورتحال میں اسی طرح کے لوگ ہوں گے. اور میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری نماز ہماری نماز ہوتی ہے. محلے میں ایک نظم قائم کر دیا گیا ہے. ہمیں ہمارے پیغمبر نے جو تعلیم دی ہوئی ہے کہ جب اجتماعی نظم میں کسی کو ذمہ داری دے دی جائے تو وہ اگر جس طرح فرمایا ہے نا کہ جس درجے کا بھی آدمی ہو, اس میں تو الفاظ یہ ہے جو عربوں کو سمجھانے کے لیے کہا, ان کے چونکہ بہت تفبق تھا اور تفبق کو پسند بھی کرتے تھے, تو یہ فرمایا کہ کہا اس کا سر منقے جیسا ہو, تب بھی اس کے سامنے آپ سرف کندہ رہیں گے. نظم کو کسی حال میں آپ کو کام خلل نہیں ڈالنا. نظم اجتماعی کے تحت آپ نماز پڑھیں, نماز آپ
کی نماز کو کچھ نہیں ہوگا,
نماز کو آپ کی کچھ نہیں ہوتا. آپ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیے. محلے کے اندر نماز پڑھتے ہیں جب آپ, تو آپ اجتماعیت کا حصہ بنتے ہیں. یہ سوسائٹی کا کام ہے کہ وہ آئمہ کو بہتر کرے, اچھے علماء پیدا کرے, اس کے لیے کام کیجئے. یعنی اپنی نماز خراب کرنے کے بجائے آپ سوچئے کہ کیا آپ اس میں کچھ خدمت کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں کون لوگ ہیں جو دین کے علماء بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ جب صورتحال یہ ہے, سوسائٹی کی بے اعتمادی کا یہ عالم ہے, تو اس کے بعد اللہ کا شکر
یہ بھی غنیمت
ہے. اللہ کا شکر کریں کہ کچھ لوگوں نے ہماری مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں, کچھ لوگ صبح کے وقت اذان دیتے ہیں, کچھ لوگ مسجد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی سوسائٹی کو دیکھا جائے تو اس نے تو اپنے نظم تعلیم میں اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں کیا. تو اس میں بجائے شکر گزاری کے جذبے کے اور آگے اصلاح کرنے کے دائیے کے آپ اپنے اندر کیوں کراہت محسوس کرتے ہیں؟
یہ رام صاحب ایک جہانگیر صاحب سے بات کرتے ہیں. کیا سوال ہے ان کا؟ السلام علیکم. ہیلو جہانگیر صاحب آپ.
ہیلو
یہ جناب. یہ السلام علیکم جہانگیر صاحب, آپ میری بات سن رہے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں کچھ مسئلہ ہے. سوال تھا جناب یو اے ای سے کہ دعا کرتے ہیں امام صاحب اللہ میاں کو, شاید کہتے ہیں جی آپ سب کے گناہ معاف کر دیں, تو ان کو کیسے اتھارٹی ہے؟
یہ انہوں نے کوئی صحیح لفظ نہیں استعمال کیا کہ اللہ کو حکم دے رہا ہے. اللہ کو کون حکم دے سکتا ہے؟ وہ درخواست کر رہے ہوتے ہیں, استدعا کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ کیا حرج کی بات ہے؟ یعنی آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں پروردگار میرے اللہ, میرے پروردگار میرے گناہ معاف کر دے, میری خطاؤں سے درگزر فرما, مجھ پر کرم فرما. اگر فرض کر لیجئے کہ میں آپ کی محبت میں آپ کے لیے اللہ سے درخواست کروں, تو اس میں کیا برائی بات ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات قرآن مجید میں کہی گئی, اور دیکھیے کہ منافقین کے بارے میں کہی گئی کہ یہ بھی آپ کے پاس آئیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کریں آ کر, یا اللہ سے دعا کریں, استغفار کریں, مغفرت چاہیں, آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے. تو یہ چیز کہ ہم اپنے بھائی کے لیے اللہ سے درخواست کریں, یہ خیرخائی کے جذبے کا ناگزیر اظہار ہے. اس میں حکم دینے کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ سے درخواست ہے, اللہ سے استدعا ہے, عرضداشت پیش کرتے ہیں, اور اس میں کوئی حرج کی بات.
اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے انفرادی طور سے دعا نہ کرے, اس کو تو لازمی
کرنی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ اپنے لیے دعا کریں گے, اور کوئی امام, کوئی اگر کوئی بڑا آدمی ہے یا کوئی نیک آدمی ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا آپ کے ساتھ تعلق خاطر ہے, وہ اگر آپ کے لیے اللہ کے حضور میں درخواست کرتا ہے تو یہ درخواست ہے. آپ نے درخواست دے دی, اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق, اپنی حکمت کے مطابق قبول کریں گے یا رد کر دیں گے.
ضلع ہما صاحبہ ہیں گجرات سے, السلام علیکم.
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
جی میں ضلع ہما گجرات سے بات کر رہی ہوں.
جی فرمائیے.
میں پہلے تو گاندھی صاحب کو بڑے مبارک کہنا چاہتی ہوں اس پروگرام میں, کہ ان کی ہم بہت غور سے ان کی باتیں سنتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, کسی علاقے میں مسلمان اگر اپنے لیے مذہبی آزادی نہ پائیں تو انہیں وہاں کیا کرنا چاہیے؟
ٹھیک ہے جناب.
مذہبی آزادی اگر کہیں نہیں ہے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی پھر اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے جہاں مذہبی جبر ہو, اسی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پھر اگر بہتر ہے کہ آپ کوئی جگہ دیکھتے ہیں جہاں آپ آزادی سے رہ سکتے ہیں چلے جائیں, لیکن آج کے زمانے میں یہ آسان نہیں ہے. اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے رکھتے سفر باندھا اور آپ کہیں چلے گئے. ملک ایک دوسری صورت اختیار کر گئے ہیں, قومی بنیاد پر ریاستیں بن گئی ہیں, پاسپورٹ اور ویزے کی پابندیاں ہیں. تو اس میں بس یہی کرنا چاہیے کہ جس حد تک بھی اجازت ہو اس حد تک اپنے دین پر آپ عمل کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے حالات بدل سکیں. اس کے لیے جدوجہد کے راستے نکالیں, پرامن راستے, ایسے راستے کہ جو مسلمانوں کے لیے نقصان دینا ہو جائے. اور اگر آپ نکل سکتے ہیں تو آپ کو چلے جانا چاہیے وہاں سے.
جناب کو منیر صاحب نے لاہور سے بات سنیں. السلام علیکم جناب. ہیلو
ہیلو
جناب, السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
اپنا سوال فرمائیے.
سر غامدی صاحب سے کو میں بہت پسند کرتا ہوں, ان کے اکثر میں سنتا ہوں, ان کی بات بڑی دل کو لگتی ہے. صرف دو چیزیں میں نے ان سے کلیئر کرنی ہیں. یہ جو اللہ کے نبی کے بارے میں جو ہے نور اور بشر والا, اس پہ اگر وہ تھوڑا بیان فرما دے, اور وہ دوسرا کوئی تصوف اور طریقت پہ بتا دیں کہ اسلام میں یہ کہاں تک ہے, ذرا بڑی مہربانی.
دو انہوں نے اور پرانے مباحث چھیڑ دیے. آپ مختصر کامنٹ فرمائیں.
میں نے مزید اس معاملے میں بالکل حتمی بات کہہ چکا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شرف انسانیت ہے, انسانیت کا بہترین ثمر ہے, انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہے. یہی تعارف قرآن نے آپ کا کرایا ہے. جب نور ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت کی روشنی ہے, آپ کی طرف سے لوگوں کو وہ چیز ملی ہے کہ جس سے وہ اپنی ظلمتوں کو دور کر سکتے ہیں. تو نور کا لفظ اس مجازی مفہوم میں آپ کے لیے بولا جاتا ہے. اور اس میں کیا شک ہے کہ قرآن بھی نور ہے, ہدایت ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے نور ہے, ہدایت ہے, روشنی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس چیز سے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے, اس مفہوم میں یہ لفظ بولا جاتا ہے. ورنہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ انسانوں ہی میں سے منتخب کیے گئے.
دوسرا جانا تصوف اور طریقت.
تصوف اور طریقت کی ہمارے یہاں بہت سی روایتیں ہیں. اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید کے خلاف ہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید کے بالکل مطابق ہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو فی الواقع قابل رشک بھی ہیں. تو تصوف کی جو پوری تحریک ہے اس کا جائزہ ناقدانہ طریقے سے لینا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ خانقاہی جو نظام ہمارے یہاں قائم کیا گیا تھا وہ لوگوں کی تربیت کا ایک بہت اچھا نظام تھا, بہت اعلیٰ نظام تھا. لیکن بعض کلامی معاملات اور بعض فلسفیانہ چیزیں جب اس میں داخل ہو گئیں اور صوفیانہ مذاہب کے اثرات ہو گئے تو اس میں خرابیاں.
سر اجازت دیجیے, ہمیں ایک مختصر سی بریک کرنی ہے. خواتین حضرات بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین حضرات پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ دین و دانش, اور ہمارے مہمان ہیں آج جناب غامدی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ کے سوال آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ٹیلی فون کالز بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک لائیو براہ راست پروگرام ہے. ہم سب آپ فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہماری جان قربان ہو, یہ جو کہا گیا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک میں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کا یہ مکالمہ ہوا حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ. میں چاہتا ہوں آپ اس کی تشریف فرمائیے تاکہ صحیح طرح معلوم ہو سکے کہ وہ مقام رسالت کا اصل میں کیا ہے.
یہ بالکل حق بات ہے, اس میں کیا شک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ہستی کو یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے آیا ہے, اس نے جو کچھ ہمیں بتانا ہے اللہ کی طرف سے بتانا ہے, تو پھر اس کے معاملے میں تو یہی انسان کا رویہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی موقع کے اوپر حمیت حق کا یہ تقاضا ہو کہ آپ اپنی جان دے دیں, آپ اپنا مال قربان کر دیں, آپ اپنے اہل و عیال قربان کر دیں, تو اس کے لیے مسلمان کو تیار رہنا چاہیے. قرآن مجید میں اس کو واضح طریقے پر سورہ توبہ میں بیان کر دیا. یہ بات صرف روایتی میں بیان نہیں ہوئی, یہ بتا دیا ہے کہ اگر تمہاری جانیں, تمہارے مال, تمہارے وہ گھر جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو, تمہاری وہ تجارت کے اموال جن کو تم سمجھتے ہو کہ اس میں کہیں مندہ نہ ہو جائیں, یہ اگر تمہیں اللہ سے, اللہ کے پیغمبر سے, اس اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں, تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کب اپنا فیصلہ لے کر آ جائے. ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سپرد کر دیا ہے. اسی چیز کو ایک دوسرے اسلوب میں قرآن نے بیان کیا کہ ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بأنهم الجنة, اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے عوض ہمارے جان و مال کو. تو ظاہر ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے, اللہ کے پیغمبر کے لیے ضرورت پڑے تو یہ در حقیقت اللہ ہی کے حضور میں پیش کرنا ہے. اسی بات کو حضور نے بیان فرمایا, اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سوال بھی کیا. ایمان کے حد تک ہر مسلمان کو اسی جگہ ہونا چاہیے, اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور یہی اصل میں ایمان کی حقیقت ہے, اور اسی سے ایمان کی صحیح حلاوت حاصل ہوتی ہے.
شکریہ رامی صاحب. مسز امجد السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر
میرا نا غامدی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مطلب میں نے بہت بڑے بڑے اسکالرس کو, ابھی غامدی صاحب نے بھی ایک ورڈ یوز کیا جی دین اور دنیا کی تعلیم, تو ہم ڈفرینس کیوں کرتے ہیں؟
مطلب دیکھیں میں نے سائنس کی ایک جامع تعریف پڑھی تھی کہ سائنس وہ ہے مطلب انسان اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے جو یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے علم جو ہے وہ سائنس ہے. تو دین جو ہے وہ تو سمپل ہے کہ مطلب آپ کو ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. ایک ڈاکٹر ہے تو اس پہ بھی نماز فرض ہے اور باقی جو ایٹیکیٹس ہیں چھوٹے چھوٹے جو مینرز اسلام سکھاتا ہے.
جی جی.
تو یہ سارے تو ہم لوگ اس کو اس طرح کیوں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ دینی تعلیم ہے اور دنیاوی تعلیم ہے؟ کیونکہ علم تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ مطابقت پیدا کرنا اور دین یہ ہے کہ آپ کو ایٹیکیٹ سکھاتا ہے. جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے صبح اٹھ کے برش کرنا ہے, منہ دھونا ہے, ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے. یہ تو ایٹیکیٹ ہے. مطلب میں نے قرآن کو پڑھا ہے پورے کو تصدیق کے ساتھ الحمدللہ.
مجھے غامدی صاحب سے ہم یہ پوری بات کہتے ہیں, انہوں نے آپ سماعت فرمائی آپ کی بات کی, اس پر کچھ کامنٹ کر دیں جن کو الجھن ہے کہ یہ دینی علم کیا چیز ہے. علم تو کچھ اور ہوتا ہے غالباً, میں ایسے سمجھاؤں کہ
یہ بات یہ ہے کہ علم کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. طب کا علم ہوتا ہے, فلسفے کا علم ہوتا ہے, عمرانیات کا علم ہوتا ہے, معیشت کا علم ہوتا ہے, مختلف علوم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جب دینی علم کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہر علم میں متخصصین ہوتے ہیں, یعنی وہ لوگ جو اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں, خاص طور پر اس علم کو اپنا موضوع بناتے ہیں. اس علم میں آپ کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اخلاقی تطہیر اور اخلاقی تزکیہ اور اخلاقی طور پر اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے آداب ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بات انہوں نے بیان کی. لیکن یہ چیز کہاں بیان ہوئی ہے؟ اس دین کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا, اس کے لیے آپ کو حدیث پڑھنا ہوگی, اس کے لیے آپ کو مسلمان علماء کی جو تحقیقات ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہوگا. تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو دین کو سیکھنا پڑتا ہے, دین کا علم
حاصل کرنا. ایک ڈسپلن بن جاتا ہے,
ایک ڈسپلن بن جاتا ہے, اس کو آپ حاصل کرتے ہیں. عام آدمی کے لیے اس کی ایک سطح ہے, علماء کے لیے اس کی ایک دوسری سطح ہے, محققین کے لیے اس کی ایک تیسری سطح ہے, اس سے بھی اوپر جو مجتہدین ہیں ان کے لیے اس کی ایک سطح ہے. تو ہر سطح پر اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ دنیوی علوم حاصل کرتے ہیں, کسی خاص چیز میں اختصاص پیدا کر لیتے ہیں. ہر آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا, یعنی طب کا علم کچھ لوگ حاصل کرتے ہیں, حالانکہ وہ انسان کی روزمرہ کی ضروریات کی چیز ہے. ہر انسان کو صحت کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے, اس کے باوجود کچھ لوگ اس میں اختصاص پیدا کرتے ہیں اور باقی لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں. تو یہی معاملہ دینی علوم میں ہوتا ہے.
محمد صاحب السلام علیکم.
ہلو,
السلام
علیکم.
وعلیکم السلام محمد صاحب.
میرے دعا کے بارے میں سوال تھا کہ فرض کریں میں آفس میں ایک کام کرتا ہوں, ہم دونوں, ایک میرا کولیگ ہے میرے ساتھ, وہ دعا نہیں کرتا اور میں پروموشن کے لیے دعا کرتا ہوں اور میرا معیار جو ہے اس سے تھوڑا کم ہے دعا نہ کرنے والے سے, تو کیا اللہ تعالیٰ فزیکلی مجھے پروموشن دلوا دیں گے اس دعا, اگر وہ دعا میری قبول ہو جاتی ہے؟ یہ کانسیپٹ تھوڑا اگر کلیئر کر دیں.
جناب,
یہ دنیا میں جو معاملات ہو رہے ہیں وہ عالم اسباب کے تحت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی انحیاتی بعض اوقات ہو جاتی ہے. ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں جو عام قاعدوں کے مطابق نہیں ہوتے. تو آدمی خدا سے درخواست کرتا ہے, اللہ جو درخواست قبول کرے گا کسی کی وہ تو اپنے قانون, اپنی حکمت اور انصاف کے مطابق قبول کرے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دعا کرتے رہے ہوں اور آپ کی دعا قبول نہ ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی دعا نہ کرے, اس کے باوجود جو اسباب کا ایک قانون اللہ نے مقرر کیا اس کے تحت وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے. تو دنیا میں دو چیزیں کام کر رہی ہیں, ایک اسباب کی دنیا ہے, یہ علت و معلول کی دنیا ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں جیسے اللہ نے قانون بنا دیا اس کے مطابق واقع ہوتی ہیں, اور ایک چیز اللہ تعالیٰ کی مداخلت ہے, اس کو بھی ہم روزمرہ دیکھتے ہیں. یعنی کائنات کا پروردگار بعض اوقات ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتے. ہماری ساری جدوجہد ایک طرف ہوتی ہے اور یک بیک کوئی دوسرا راستہ ہمارے سامنے کھل جاتا ہے. رزق کے اسباب کو دیکھیے, میں نے بارہا دیکھا ہے کہ ایک ہی جگہ دو آدمیوں نے دکان کھولی ہے, ایک ہی چیز کی دکان کھولی ہے, ایک کے ہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے, دوسرے کے ہاں آپ کو گاہک نہیں نظر آتا. تو یہ سب باتیں جتنی ہیں یہ عالم اسباب میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مداخلت کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ان دونوں کا اپنا اپنا موقع اور اپنا اپنا محلہ. دعا کرتے رہنا چاہیے, وہ درخواست ہے. اللہ تعالیٰ کو بے انصافی نہیں کرتے, قانون قاعدے کے مطابق دعا کو قبول کرتے ہیں. اور اگر کسی معاملے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بندے کے لیے دعا ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا اجر اس کے لیے محفوظ کرتے ہیں, کیونکہ دعا خود ایک عبادت ہے. جو آپ صحیح ہیں
جناب, عبداللہ صاحب کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم جناب.
وعلیکم صاحب. جی, میرا سوال گاندھی صاحب سے یہ ہے.
جی,
گاندھی صاحب نے بھی فرمایا کہ قرآن مجید کی
ذرا اونچا بولیے تھوڑا سا,
وہ ناجائز نہیں ہے. سرٹن کنڈیشنلٹیز کے ساتھ میوزک سنا جا سکتا.
جی جی.
اگر یہ اصول لے لیا جائے
جی.
تو قرآن مجید میں بیوی کے خالہ سے شادی کرنے نہ کرنے کی کوئی ممانعت کہیں ذکر نہیں ہے براہ راست.
جی.
تو بیوی کے خالہ سے بھی شادی کی جا سکتی ہے. قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ جن چیزوں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے
جی.
اور مردار چیزیں ہیں ان کو نہ کھایا جائے, تو مچھلی جھینگا بھی ہمیں نہیں کھانا چاہیے
جی.
جس سے کہ وہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اور مردار ہمیں ملتا ہے.
جی,
ذرا اس کی وضاحت.
ایک اپروچ ہے,
جو مثالیں انہوں نے دی ہیں اس میں یہ قرآن مجید کا تدبر کے ساتھ مطالعہ کریں. قرآن مجید جس زبان میں ہے اس کے لحاظ سے بعض چیزیں الفاظ میں بیان ہوتی ہیں, بعض اس کے عقلی اقتضا ہوتے ہیں, ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے. بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید نے جب یہ اصول بیان کر دیے کہ حرمتوں کی بنیاد کیا ہے, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اطلاق کر کے بتایا کہ یہ کہاں کہاں چیز پائی جاتی ہے. تو یہ چیزیں اگر یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی کتاب میزان کے پہلے باب میں یہ اصول و مبادی کے عنوان سے یہ ساری مثالیں بیان کر کے بتا دیا ہے کہ یہ عین قرآن کا منشا تقاضا اور اس کے الفاظ کا عقلی اقتضا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید میں اگر تدبر کرتے ہیں تو اس کو نہ سمجھ سکتے.
یعنی وہ قرآن ہی کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صرف بیان فرمایا,
اس کا بیان فرمایا.
تو کیا یہ جو موسیقی کی کچھ روایات ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں؟
موسیقی کی جتنی روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. بخاری کی ایک روایت ہے, اس پر بھی امام ابن حزم کو اعتراضات ہیں, اور اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ ظاہر ہے کہ استعمال کے لحاظ سے بیان کی گئی ہے. ہر چیز کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے. قرآن مجید نے وہ اصول واضح کیے ہیں کہ یہ چیز اگر کہیں پائی جاتی ہے, تصویر کو دیکھ لیجئے نا, لوگوں نے مطلقاً اس کو بھی حرام قرار دے دیا. اب کیا صورتحال ہے؟ اب ساری دنیا تصویر کے گرد گھوم رہی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکانہ تصاویر تھی, اب وہ حاضر صور کے الفاظ ہیں, یہ تصویریں وہ متعین تصویریں ہیں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی شرک کی نمائندگی کرے گی چیز تو اس کو ممنوع قرار دیا جائے گا. اگر موسیقی میں کوئی فوش چیز ہے, اگر اس میں حق تلفی کی کوئی بات ہے, اگر اس میں حدود سے کوئی تجاوز ہے, اس سے بھی روکا جائے گا. یہ چیزیں اصلاً ممنوع نہیں ہیں. تو ہمارے ہاں لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ علمی طریقے سے چیزوں کا مطالعہ کرنے کی بجائے اور ان کو سمجھنے کی بجائے اس طرح کی بعض چیزیں تلاش کر لیتے ہیں. خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, وہ عین قرآن مجید کے الفاظ کا تقاضا ہے. اس پر میں نے تفصیل سے لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ کیسے اس کا عقلی اقتضا ہے.
شکریہ رامی صاحب. عبد الرحمان صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں نظر اتارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے.
جی.
اور نارملی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ نظر اتارتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں سے. میں نے انڈے سے نظر اتارتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے.
جی.
مرچوں سے اور مختلف چیزوں سے.
جی.
تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ اسلام میں جائز ہے کہ کسی کھانے کی چیز سے نظر اتاری جائے, یا وہی طریقہ صحیح ہے جو کہ بتایا گیا ہے؟
یہ جو دونوں صورتیں ہیں قرآن مجید کی وہ اللہ سے دعائیں ہیں, ان کو معوذتین کہتے ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے ہر طرح کے شر سے, اور اس میں اگر کوئی اس طرح کی چیز جو آدمی کے اوپر اثر انداز ہو گئی ہے اس سے بھی آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی. دعا کے ساتھ آپ علاج معالجہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن علاج معالجے کی بنیاد آپ کے علم پر ہونی چاہیے. یہ جو اس نوعیت کی چیزیں انہوں نے بیان کی تو یہ محض اوہام ہے, توہمات ہیں. ہمارے عام طور پر عورتیں یہ معاملات کرتی رہتی ہیں, لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ یہ کوئی دین کا مسئلہ ہے, نہ یہ کوئی تجربے اور علم اور مشاہدے کا مسئلہ ہے. ہمیں اپنی بنیاد دو چیزوں پر رکھنی چاہیے. خالص علم پر بنیاد رکھنی چاہیے. جب ایک سائنسی حقیقت بن جاتی ہے ایک چیز, تو ظاہر ہے کہ اسی عالم اسباب میں ہمیں ان چیزوں سے استفادہ کرنا ہے, اور یا پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے. یہ دو ہی چیزیں ہیں.
لیکن نظر لگنا کچھ ہوتا ہے؟
بہت سے لوگ کہتے ہیں, دیکھیے بات
یہ بھی اسلام کوئی سے کوئی تعلق ہے,
یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں. تجربے مشاہدے کی چیز ہے, یعنی انسانی تجربات میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. تو انسان پر نفسیاتی اثرات بھی ہوتی ہیں, نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. یعنی انسان کے اوپر جس طریقے سے مادی دنیا کے اثرات ہوتے ہیں, نفسی دنیا کے اثرات بھی ہوتے ہیں. یہ تو اپنی جگہ ایک مسلمہ ہے, اور اس کا تعلق تجربے سے, مشاہدے سے, انسانوں کی روایت سے. ایک چیز فرض کر لیجئے کہ ابھی ہمارے تجربے اور مشاہدے میں سائنسی حقیقت نہیں بنی, تب بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم خطرناک ان کو سمجھ کر اجتناب کا اندیشہ کا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو بالکل علمی طریقے سے دیکھنا چاہیے, اور دو ہی چیزیں کرنی چاہیے. یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کا علم ہے تو اس کا علاج کیجئے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ سے دعا کریں.
یعنی پہلے سائنسی طریقے سے یا جو بھی جدید معلومات ہیں ان کا پورا ان سے فائدہ اٹھانے کے بعد پھر, اور ساتھ ساتھ
اور اپنے آپ کو اوہام کے سپرد, توہمات کے سپرد کبھی نہیں کرنا چاہیے.
اچھا, ہم سب بہت مختصر ہم اب یہ بڑھ رہے ہیں اپنے اس کی طرف, خاتمے کی طرف. میں چاہوں گا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ عام طور سے لوگ جب اسلام کی طرف آتے ہیں تو فقہی احکام ان کے سامنے آ جاتے ہیں, بجائے دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنے کے فقہی احکام کی وجہ سے وہ بےچارے پریشان ہوتے ہیں. آپ ان کو کیا ایک کلیدی بات؟
یہ ہماری تعلیم کی خرابی ہے. آدمی کو سب سے پہلے اپنے دین کی حقیقت کو جاننا چاہیے. دین کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے بن کر رہے, اس احساس کے ساتھ جئیں کہ آپ کو ایک دن قیامت میں حاضر ہونا ہے, آپ کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے. یہ یہ احساس ہے جو آپ کی پورے وجود کا احاطہ کیے رہے تو آپ دینی زندگی بسر کرتے ہیں. آپ کے کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کاروبار میں, منڈی میں, دفتر میں, ہر جگہ اس کا غلبہ آپ پر ہونا چاہیے. یہ حقیقت ہے دین کی, باقی احکام تو فروع ہیں.
یعنی اصل بات دین کی حقیقت کو سامنے رکھنا,
یہ اگر موجود ہے تو احکام کی بڑی قدر و قیمت ہے, اور اگر یہ موجود نہیں ہے تو پھر وہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک ڈھانچہ ہے جس میں کوئی روح نہیں.
چھلکا ہے. خواتین حضرات, اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.